سب سے پہلے تمام شہداء اسلام بالخصوص شہیدان محافظان حرم اہل بیت علیہم السلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء شہید قاسم سلیمانی، شہید جہاد مغنیہ، شہید ابو مہدی المہندس اور ان تمام کے رفقاء کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. ان شہدا کے تذکرے کے لیے چار روزہ سیمینار اور فکر نشست کا انعقاد کیا گیا کہ جس کی تیسری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. ارشاد رب العزت سے کہ رسول کہہ دو کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں قیام کرو، خادو ہو یا اکیلے. یہ وہ آئے مجیدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قیام اور جہاد اور جہد مسلسل کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرا رہی ہے. اس بنا پر اس آئے مجیدہ کے تحت انسان کو اللہ کے راستے میں قیام کرنا ہے، اور یہ قیام خواہ اس کی جان کے چلے جانے ہی پہ ختم کیوں نہ ہو، اس نے ذمہ داری ادا کرنی ہے. اس بنا پر شہداء کا خاصہ یہ ہے، شہداء کی زندگی یہ ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب کی قربانی دے کر اپنے مقصد اور اپنے ہدف کو حاصل کیا، اور ان کا ہدف اور ان کا مقصد معرفت الہی کے سائے میں دین کی سربلندی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہوا نظر آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ حزن ملال میں رنج و غم میں مبتلا نہ ہو، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جن پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، اور جو اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. اس بنا پر شہداء کی زندگی کا جو سب سے بڑا خاصہ ہے وہ استقامت ہے، اور استقامت کے نتیجے میں جہد مسلسل، اور جہد مسلسل کے نتیجے میں اپنے کلی ہدف کے سائے میں اپنے تمام تر جزی اہداف اور مقاصد کا حصول ہے. لہذا اگر آپ شہداء کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو در حقیقت ایک ہی حقیقت نظر آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ مسلسل عمل اور محنت ہے. اور یہی چیز ان دو شہداء کے حوالے سے گردش میں ہے اور قابل تذکر اور قابل توجہ ہے. جو عنوان ہے وہ ہے 40 سالہ شہادت. قبل اس کے کہ میں موضوع میں وارد ہوں، چاہتا ہوں کہ یہ 40 کا جو عنصر ہے اس کے ظاہری اور باطنی فوائد کی جانب مختصر سا اشارہ کروں اور اپنی گفتگو کا آگے بڑھاؤں. بسم اللہ. 1979 میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ٹیم کی مسلسل محنت کے نتیجے میں اسلامی انقلاب رونما ہوتا ہے، اور اسلامی جمہوری ایران دنیا کے خطے میں ظاہر ہوتا ہے اور اپنے وجود کو منواتا ہے. اس کے خلاف آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ عالمی سطح پر ایک جنگ مسلط کی جاتی ہے تاکہ اس انقلاب کو اور اس نہال تازہ کو وہ روکا جا سکے اور اس کی پرورش آگے نہ ہو سکے. لیکن مشیت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ انقلاب آگے بڑھے، جمے، اپنی جڑیں مضبوط کرے اور پوری دنیا میں اپنے ثمرات کو بکھیرے. اور یہی ہوا کہ 8 سال جنگ کے بعد وہ انقلاب جمع رہتا ہے، امام خمینی کی رحلت ہوتی ہے، نئے رہبر کا انتخاب ہوتا ہے، طرح طرح کی پابندی، اور آج 40 سال کے بعد بھی وہ انقلاب موجود ہے. یہ ایک اسلامی انقلاب کا مختصر سا تعارف ہے. اور جیسے کہ یہ ایام دہِ فجر ہیں، دہِ فجر کن ایام کو کہا جاتا ہے؟ دہا دہائی کو کہا جاتا ہے، والفجر والیال عشر، کہ وہ 10 راتیں اور 10 دن جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، یہ وہ اسلامی انقلاب کی فتح کے ایام ہیں کہ جن کو جمہوری اسلامی میں دہِ فجر کے عنوان سے منایا جاتا ہے، کہ جس کا آخری دن 11 فروری ہے، اور 11 فروری کو اسلامی انقلاب کامیاب ہوتا ہے. اور یہی وہ ایام تھے کہ جب امام خمینی پہلے سے تشریف لائی تھی. تو یہ ایام مصادف ہیں، مقارن ہیں دہِ فجر سے اسلامی انقلاب کی 41ویں سالگرہ سے. اور عجیب بات یہ ہے کہ 40 سالوں کے مکمل ہونے پر ان دو عظیم شہادتوں نے جو اپنے گہرے اثرات اور انمنٹ نقوش مرتب کیے ہیں، یہ بھی ایک در حقیقت مشیت الہی کا تقاضا ہے. اس میں بھی ایک لطف الہی موجود ہے کہ بالکل 40 سالوں کے بعد. لہذا اگر 40 کے عنصر کو دیکھا جائے تو سرکار دو جہاں کو خداوند عالم بظاہر 40 سال تک آمادہ و تیار کرتا ہے، تشریعی لحاظ سے، تکوینی لحاظ سے نہیں، تکوینی لحاظ سے رسول اللہ رسول ہیں، اپنی خلقت سے، دنیا کی خلقت سے پہلے رسول ہیں، لیکن تشریعی لحاظ سے خداوند عالم در حقیقت ایک آمادگی، ایک تیاری، ایک پریپریشن ان کے لیے قرار دیتا ہے تاکہ 40 سال کی عمر میں آپ اعلان نبوت کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ 40 سال کا جو عرصہ اور عنصر ہے اور فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. مثلا روایات میں کہا گیا کہ جو 40 دن خلوص سے عمل انجام دے گا تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹیں گے اور زبان پہ جاری ہو جائیں گے. من اخلص للہ ہے، جو اللہ کے لیے 40 دن، 40 یوماً، اخلص للہ 40 یوماً، جرت ینابع الحکمہ من قلبہ الی لسانہ. 40 کا عنصر اسی لیے جو 40واں ہے، آپ دیکھیں جو 40 جسے کہا جاتا ہے، تمام ائمہ میں، تمام معصومین، صرف امام حسن علیہ السلام کا 40واں منانے کا حکم ہے، کسی اور کا حکم نہیں ہے. اس 40 میں بھی ایک خاص بات ہے، اور اس 40 کی زیارت کو مومن کی نشانی قرار دیا گیا ہے کہ مومن ایک ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے، اتنی رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کی یہی نشانی، اور اس کی ایک نشانی کیا؟ 40. اس کا مطلب ہے کہ 40 کے ہندسے سے، 40 کی روح سے مومن کو متصل کرنا ہے. اس لیے کہ 40 کے چہلوں کے 40ویں کے ہندسے میں ایک حقیقت پوشیدہ ہے، جس کو عرفا کی زبان میں کہا جاتا ہے 40 دن اگر کسی شراب کو دبا کے رکھا جائے تو وہ 40 دن میں خالص ہوتی ہے، اور پھر اپنی حقیقت کو اپنے پینے والے کے لیے کھول کر بیان کرتی ہے، اور اسے پینے کے بعد، میں معرفت کو پینے کے بعد انسان جو ہے وہ در حقیقت اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر حقائق کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. بس اس بنا پر ان 40 سالوں میں جو کچھ بھی ہوا وہ ایک طرف تھا، لیکن ان 40 سالوں کے بالکل بعد جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، کہ جس کو نقطہ عطف کہا جاتا ہے، یعنی بالکل ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ 41واں سال، اور قاسم سلیمانی اور شہید مہدی ابو مہدی المہندس کی شہادت بالکل ٹرننگ پوائنٹ ہے، نقطہ عطف ہے، یعنی یہاں سے بالکل جو ہے وہ اسلامی انقلاب نے آگے بڑھنا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. بالکل ایسے جیسے لانگ جمپ میں ایک وہ مقام آتا ہے جہاں پر لانگ جمپ کرنے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھالتا ہے، وہیں سے اس کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے کہ ایک ایسے مقام پر وہ پہنچے گا دوڑتے دوڑتے کہ جہاں سے اس نے اپنے آپ کو اچھالنا ہے، اور جتنی طاقت و قدرت سے وہ اپنے آپ کو اچھالے گا وہ اتنی ہی لانگ جمپ ریکارڈ کر سکے گا.
محمد 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 آل محمد برانتر سلوات.
میری اپنی زندگی میں ایک تجربہ، قبل اس کے میں بات کو آگے بڑھاؤں، ایک تجربہ یہ ہے کہ جو سامعین بیٹھے ہوتے ہیں یا ناظرین بیٹھے ہوتے ہیں، شاید خطیب ان کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوتا، اگرچہ کہ سامنے وہ بیٹھے ہیں، لیکن گفتگو در حقیقت کسی اور کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کیچ کر لیتا ہے۔ یہ مقرر اس تجربے تک میں پہنچا ہوں کہ کئی جگہ خطاب کیا، بظاہر لگتا تھا کہ یہاں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ان میں سے شاید کسی ایک کے لیے بھی خطاب نہیں تھا، خطاب کسی اور کے لیے تھا، شاید وہ ایک فرد ہو، دو فرد ہوں۔ اس لیے کہ احادیث میں ملتا ہے کہ بہت ساری باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، لیکن آپ ان باتوں کو آگے آنے والی نسلوں تک پہنچا دیتے ہیں جو آپ سے زیادہ اس کا اہل اور حامل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نظر میں تعداد کی کمی اور زیادتی جو ہے وہ یوں کہوں کہ میرے لیے مؤثر نہیں ہوتی ہے، کہ تعداد کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے جو ہے مثال کے طور پر میں تصور کروں کہ یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، نہیں، کیونکہ یہ بات مقرر طور پہ میرے لیے ثابت ہو چکی ہے۔ اس بنا پر تعداد کے کم یا زیادہ ہونے سے میرے مطالب کی گہرائی میں اور میرے مطالب کو بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ان 40 سالوں میں در حقیقت اسلامی انقلاب جو کچھ تھا، اب وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، جس کو رہبر معظم نے یورپ کے جو نوجوان تھے ان کے نام جو خطوط لکھے ہیں ان میں انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ دنیا ایک نئے مرحلے میں، ایک نئے نظام میں شامل ہو رہی ہے، داخل ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ممکن ہے کہ ایک عام سا انسان ہو، اس کی نظر میں رہبر کا یہ جملہ، آیت اللہ خامنہ کا جملہ کہ دنیا ایک نئے نظام میں داخل ہو رہی ہے، تو کوئی نیا نظام آنے والا ہے، کوئی نئی گورنمنٹ آنے والی ہے، کوئی نیا سیاسی بھونچال آنے والا ہے، کوئی نیا موبائل آنے والا ہے، کوئی نیا ٹی وی اسٹیشن کھلنے والا ہے، نہیں۔ جب عالمی سطح کی کوئی شخصیت در حقیقت جب یہ کہتی ہے کہ دنیا ایک نئے نظام میں داخل ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سنجیدگی ہے، بہت بڑا تجربہ ہے، بہت سنجیدگی ہے اس کے پیچھے ذہن گرہ میں، تو وہ در حقیقت یہی وہ نقطہ آغاز ہے، اور جس کی ابتدا شہید قاسم سلیمانی کی شہادت سے ہو رہی ہے۔ اور عظیم بات یہ ہے کہ ان دو ممالک کو جتنا ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا گیا، ایک دوسرے کا جانی دشمن بنایا گیا، توجہ رکھیے گا کہ تصور کیجئے کہ مثلا پاکستان اور ہندوستان 70 سال سے جو ہے وہ آپس میں باہم دست گریبا ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کے مسئلے پر یا کسی اور طرح سے، یا کسی دو جنگوں میں، یعنی ہمارے لیے تصور کرنا ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی دن جو ہے وہ عراق مثلا ہندوستان جا کر وہاں کوئی مثبت کام انجام دے سکیں گے، یعنی تصور کرنا مشکل ہوتا ہے انسان کا۔ دو ملک کے اعتبار سے اس کو سوچیے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے مت سوچیے ابھی ان کو۔ ایران اور عراق دو ایسے ممالک تھے کہ جن کو آپس میں دست و گریبا کرانے کی کوشش کی گئی، ان معنی میں کہ عراق کی پشت پناہی کرتے ہوئے عالمی سامراج اور استکبار نے ایک پوری مسلط، ایک جنگ مسلط کی تھی، پوری ایسی جنگ کے جس کے پیچھے تمام تر ٹیکنالوجی موجود تھی، اور اس جنگ کے خاتمے کے بعد اب صورتحال یہ آتی ہے کہ اسی قاسم سلیمانی سے کہا جا رہا ہے کہ جو ان 8 سالوں میں ایران کی طرف سے جنگ لڑتا رہا، اپنے وطن کا دفاع کرتا رہا، آج اسے کہا جا رہا ہے تم نے اب عراق جا کر عراقی عوام کو در حقیقت تمہیں ظلم و ستم سے نجات دلانا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی آئیڈیالوجی چاہیے، اس کے لیے بہت بڑا دل گردہ چاہیے زندہ نگرامی۔ تو ان 40 سالوں میں کیا ہوا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد در حقیقت یہ ان کے عروج کا اور ان کے کمال کا یہ نقطہ قرار پا رہا ہے۔ میں چاہوں گا ان 40 سالوں کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو روایات میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ، اور آخر میں رہبر معظم کی کتاب ہے آیت اللہ خامنہ ای کی جو کمپائل کی گئی ہے، اس کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس آخری زمانے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انقلاب کے لیے تیار کریں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول آپ کی خدمت میں نقل کروں. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأً تفکر فاعتبر واعتبر فابصر. خدا رحمت نازل کرے اس شخص پر، خدا رحمت نازل کرے یعنی رحمت کیا، یعنی جو چیز آپ کے لیے ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے. امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا رحمت نازل کرے، رحم کرے اس شخص پر جو غور و فکر کرے اور غور و فکر کے نتیجے میں عبرت حاصل کرے اور عبرت لے. واعتبر عبرت لے فابصر، صاحب بصیرت اور صاحب روشنی ہو جائے.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ.
یعنی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تفکر کے نتیجے میں عبرت اور عبرت کے نتیجے میں استبصار، صاحب بصیرت ہونا، صاحب علم ہونا، صاحب روشنی ہونا، یہ اگر انسان میں صلاحیت پیدا ہو جائے تو وہ رحمت خدا کو حاصل کرنے والا انسان بن جاتا ہے.
نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند تر سروات.
یا اسی طرح خطبہ نمبر 371 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمْ إِلَّا الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ. اس علم ہدایت کو اس دنیا میں امام زمانہ کے انقلاب کی تیاری کے لیے در حقیقت اس علم کو کوئی نہیں اٹھائے گا سوائے ان کے کہ جو اہل بصیرت ہیں اور اہل صبر ہیں. یہ دو صفات بیان کی گئی. یہاں پر بھی بصارت کا لفظ آیا ہے، اس خطبہ نمبر 103 جو اس سے پہلے قول عرض کیا اس میں بھی بصارت کا لفظ آیا ہے. رحم اللہ امرأً، خدا رحمت رحم نازل کرے اس شخص پر، تفکر فاعتبر واعتبر فابصر، تفکر کرے غور و فکر کے نتیجے میں عبرت لے اور عبرت کے نتیجے میں جو ہے وہ صاحب بصیرت بنے. یہ 40 سال جس اسلامی انقلاب نے سروائیو کیا، زندگی گزاری، اپنے وجود کو منوایا، اپنے لوہے کو منوایا، اپنی حقیقت کا اعتراف کروایا، اس کے پیچھے کچھ حقیقتیں ہیں، ہواؤں میں نہیں ہیں. کوئی جادو چھڑی نہیں تھی امام خمینی کے پاس، کوئی کھلے سمسم کا منتر اور جنتر نہیں تھا، بلکہ یہ وہ حقائق تھے کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے ان 40 سالوں کو گزارا گیا ہے. سب سے پہلی چیز اس غلط تفکر کا ازالہ تھا جو امام زمانہ کی غیبت کے دور میں ہمارے ذہنوں میں ٹھوسا گیا تھا، کہ جس کو آج سے 30 سال 40 سال پہلے دین افیون ہے کے نام سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا تھا کمیونزم اور سوشلزم نے، کہ دین سلانے کی چیز ہے، دین در حقیقت نیند کی گولی ہے، دین افیون ہے، دین پڑھو، دین پہ عمل کرو اور دنیا سے لا تعلق ہو جاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ اجتماعیت کا تصور، حتیٰ کہ عزاداری میں بھی اجتماعیت میں رہتے ہوئے، اجتماعیت کی شکل میں عزاداری کرتے ہوئے، ایزان گرامی ہم اجتماعی روح کے حامل نہیں تھے. نماز با جماعت اجتماعی تھی لیکن ہم اجتماعی روح کے حامل نہیں تھے. حج اجتماعی منعقد ہوتا تھا لیکن ہم اجتماعی روح کے حامل نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ جسم تھا لیکن روح نہیں تھی، دین تھا لیکن اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا ذہنوں میں، اس کی ترسیم اس طرح کی گئی تھی، اس کو ذہنوں میں اس طریقے سے ڈالا گیا تھا کہ اس کا اجتماعیت سے، سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلامی انقلاب نے آ کر عیناً وہی کام کیا، دقیقاً وہی کام انجام دیا کہ جس کو دشمن ہمارے ذہنوں میں ڈال رہا تھا اور ڈالنا چاہتا تھا کہ دین افیون ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا یہ کام عبادت، نماز جماعت، عزاداری، ماتم، مجلس عزا، یہ سب گروہی شکل میں
گروپس کی شکل میں، اجتماع اور سوسائٹی کی شکل میں منعقد ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری اجتماعیت نہیں تھی. ابھی کچھ عرصے سے پاکستان اسٹڈیز سے متعلق کچھ نوٹس کو اور تاریخ کو پڑھنے کا موقع ملا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جن کا یہاں ولایت کا تصور نہیں ہے، جن کے یہاں خلافت کا تصور ہے، توجہ رکھیے گا، جن کے یہاں امام معصوم کی پیروی کا تصور نہیں ہے، جن کے یہاں ہادی اور رہنما معصوم نہیں ہوتا، غلطی کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، مدد مانگتا ہے لوگوں سے کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھی راہ پہ لے آنا، ان کے یہاں پاکستان کی تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں، پاکستان بننے سے لے کر انہیں 1857 کی جنگ آزادی سے قبل، ان کے یہاں اجتماعی تحریکیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کی ہلچل نظر آتی ہے، ان کی تحریک خلافت نظر آتی ہے، ان کی ہمیں مختلف شکلوں میں جو ہے مومنٹس نظر آتی ہیں، کہیں مولانا محمد علی جوہر کی تحریک نظر آتی ہے، کہیں تحریک ترک تابو نظر آتی ہے، کہیں کوئی اور تحریک سر اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں علمی تحریک نظر آتی ہے سر سید احمد خان کی. ابھی میں اس پہ ڈسکس نہیں کروں کہ کس کی تحریک صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن نظر آتی ہے. لیکن اس پوری تاریخ میں تشیع کا کردار اس ولایت کے نتیجے میں جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نظر نہیں آتا. بہت کم افراد آپ کو تشیع کے نظر آئیں گے پاکستان کی تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں، جنہوں نے در حقیقت موومنٹ چلائی ہے. قائد اعظم ایک فرد ہے، توجہ رکھے گا، تحریک نہیں تھی کہ ہم یہ قائد اعظم شیعہ تھے لہذا ہم اپنا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے کہتے تھے. ٹھیک ہے، اہل تشیع تھے، وہ پہلے آغا خانی تھے، بعد میں اہل تشیع انہوں نے مذہب قبول کر لیا، مذہب اہل بیت اثنا عشری. لیکن مجموعاً ہمیں 1857 اور اس سے پہلے مغلیہ دور میں ہمیں اصلاحی تحریکیں نظر آتی ہیں، صوفیہ کی، شاہ ولی اللہ دہلوی کی، اور اسی طرح مختلف افراد کی تحریکیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمیں تشیع کی جانب سے کہ جن کا خاصہ یہ تھا کہ ظلم کو برداشت نہ کریں، جن کا خاصہ یہ تھا کہ کربلا ان کے سامنے تھی، جن کا خاصہ یہ تھا کہ ولایت اور امام معصوم کے ہاتھ پر بیعت ان کا دین اور ان کا اعتقاد اور ان کا عقیدہ تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ تشیع اس طریقے سے منظم نظر نہیں آتی، حالانکہ تشیع کو سب سے زیادہ ان کاموں میں آگے ہونا چاہیے تھا. لہذا ان تمام سالوں میں پوری کوشش یہ کی گئی ہے اور آج بھی بعین وہی کام کیا جا رہا ہے. حدیث میں نے پڑھی تھی اور آغا بہاؤدینی خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے بھی حدیث پیش کی تھی اور اپنی آنکھوں سے پڑھی تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ بنو امیہ نے لوگوں کو نماز روزے سے نہیں روکا، عبادت کرنے سے نہیں روکا، سر بسجود ہونے سے نہیں روکا، انہوں نے لوگوں کو کفر کے مد مقابل جمع ہونے سے روکا ہے. انہوں نے اطلق الناس للعبادہ، لوگوں کو عبادت کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا، کرو جو کچھ کرنا ہے، جتنے ٹکرے مارنی مارو، جتنے سجدے کرنے کرو، جتنا قرآن پڑھنا ہے پڑھو، لیکن تاغوت کی نفی نہیں کرو. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، ہم نے رسول کو مبعوث کیا ہے، فِكُلِّ أُمَّتٍ، ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا ہے. کام کیا، دو کام ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، تاغوتی نظام سے بچو، تاغوت کا انکار کرو، تسلط کا انکار کرو، سامراج کا انکار کرو، عالم استکبار و استعمار کا انکار کرو. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ان پورے 40 سالوں میں، یعنی 1920 سے لے کر کہ جب سے وہابیت در حقیقت پنپ رہی، جب سے پنپنا شروع ہوئی تھی 1920 1924 سے، اس وقت سے لے کر یہ تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں جو آل سعود کو دیے گئے تھے. ان 100 سالوں میں تمہیں وہ کام کرنا ہے جو ہمارا مقصد ہے، تمہیں امت کو وہاں لے جانا ہے. اور یہی وجہ ان 100 سالوں میں، اب 1924 تک یہ 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، وہ ایگریمنٹ مکمل ہو رہا ہے، اب دنیا ایک نئے فیز میں جا رہی ہے، سعودی عرب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میں ایک تصویر کشی کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی انقلاب، 40 سالہ شہادت، یہ 40 سالوں میں کیا ہوا، 40 سالوں سے پہلے کیا ہوا، اور اب 40 سالوں کے بعد کیا ہونے والا ہے، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. اس لیے یہ فکری گفتگو میں بہت زیادہ آپ سے نہیں چاہوں گا کہ آپ نعروں کے ذریعے سے یا صلوات و درود کے ذریعے سے میرے ساتھ رہیں، میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے میں کلام میں بسر کروں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ مطالب کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. عیناً یہی کام کیا گیا، اطلقوا الناس للعبادہ، لوگوں کو آزاد چھوڑا، کرو جو کچھ کرنا ہے، جتنی عبادت کرنی کرو، لیکن تاغوت کی نفی نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں کی نفی نہیں کرنا، ان کے مد مقابل نہیں آ جانا کہ جو اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ضیاء الحق ملعون کے زمانے میں ریجنٹ پلازا جو ابھی ہے تاج محل ہوٹل سابقہ، اس کے سامنے سائن بورڈ لگا تھا جس پر اس آیت کا ترجمہ لکھا تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحبان، اولی الامر کا ترجمہ صاحبان حکومت، یعنی یہ جنرل ضیاء صاحب در حقیقت اپنی حکومت کو اولی الامر قرار دے رہے ہیں، کیونکہ عقیدہ تھا کہ جو بھی حکومت میں پہنچ جائے، اقتدار کو حاصل کرے، اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، کسی بھی طریقے سے پہنچ جائے، چور دروازے سے یا کسی بھی طریقے سے. لہذا آج آپ دیکھیں دنیا کیسے کیسے رنگ بدل رہی ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب موجودہ حکمران کی نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو بیعت کی نہیں، حالانکہ عقیدہ یہ ہے اہل سنت کی، جمہور کا، اکثریت کا، کہ جو حکومت میں آ جائے اس کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف خروج حرام ہے، خروج حرام ہے. آج دنیا کتنی چالاک ہو گئی ہے کہ اپنے ہی نظریے کو در حقیقت تبدیل کرتے ہوئے، اپنا الو سیدھا کرتے ہوئے کہتی ہے ہم نے تو بیعت کی نہیں تھی، ہم تو شروع سے حسینی تھے. اس سے بڑا اور کھلواڑ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی اور مضحکہ خیز بیان اور لطیفہ ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، تو ان 40 سالوں میں اور اس سے قبل ان گزشتہ سالوں میں توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ میں نے کہا مطالعہ تھے پاکستان کے حوالے سے میری اسٹڈیز ہیں اور یہ اس پہ سیرہ حاصل گفتگو ہونی چاہیے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو علمی تحریکیں چلی ہیں اس میں تشیعوں کا کردار کہاں ہے. علمی تحریکوں کی بات کر رہا ہوں میں، بر صغیر کے مسلمانوں کو قسمہ پورسی کی زندگی سے نکالنے کے لیے، توجہ رکھیے گا، تشیعوں کی اجتماعی تحریکیں ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آتی ہیں، ہیں لیکن وہ کردار نہیں ہے کہ جو ولایت کے ماننے والوں کا ہونا چاہیے تھا. ان 40 سالوں میں بھی کہا کہ جتنی نمازی پڑھنے پڑھو، روزہ رکھنے رکھو، اصل لوگوں کو آزاد چھوڑا گیا ہے، مسجدیں تعمیر کروا رہے ہیں، امام بارگاہیں تعمیر کروا رہے ہیں، مجلسیں کروا رہے ہیں، عالم استکبار مجلسیں کروا رہا ہے، عالم استکبار ان وہابیوں کے ذریعے سے، عالم سامرج ان وہابیوں کے ذریعے سے قرآن چھاپ رہا ہے، بڑی بڑی تبدیلیاں، ٹیکنالوجیز مسجد الحرام و مسجد نبوی لائی جا رہی ہیں، آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ عبادت کریں. خوب اگر ان کو ان عبادتوں سے کوئی ڈر ہوتا، خوف ہوتا، ان کو پتا ہوتا کہ یہ ہماری راہ میں رکاوٹ بنیں گے، تو یہ کبھی اجازت نہ دیتے کسی مسجد کی، یہ کبھی کسی تکبیر کی اجازت نہ دیتے، یہ کسی مؤذن اذان سے اللہ اکبر کی اجازت نہ دیتے. آج آپ دیکھیں، معمولی سی چیز عرض کر رہا ہوں، ان گزشتہ مہینے میں، ان 40 دنوں میں، اس ان مردان خدا کی شہادت کے بعد میڈیا اتنا زیادہ خوف زدہ ہے کہ اس نے اپنے سینسر کو اتنا شدید کر دیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ ان دو کی تصویر ڈالیں گے، یا سید حسن اصلاح کی تصویر ڈالیں گے، وہاں پر آپ کے سوشل میڈیا کو بینڈ کر دیا جائے گا، قدغن لگا دیا جائے گا، پابندی کے لگا دی جائے گی، کئی پیجز بند کر دیے. کیوں؟ ایک تصویر سے تمہیں کیا کام ہے؟ ایک تصویر تمہارا کیا کرے گی؟ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کو تم نے مار دیا ہے، بقول تمہارے تمہاری راہ کا کانٹا تو تم نے ہٹا دیا، لیکن اس تصویر سے خوف زدہ ہیں، اس فکر سے خوف زدہ ہیں. اس کے مقابلے میں کتنی آسانیں ہیں، کتنی قرآن کے جلسے ہیں، کتنی مجالس ہیں، توجہ رکھے گا. دشمن کو اس سے خوف زدہ نہیں ہے، کوئی خوف خوف لاحق نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ نفی کرنے والے ہیں اس تسلط کی، یہ اس دین افیون کو نظر انداز کرتے ہوئے دین تحرک اور دین بیداری کو زندہ کرنے والے ہیں. لہذا بنو امیہ نے آزاد چھوڑ دا، کرو عبادت کرو، لیکن نفی نہ کرو ہمارے تسلط کی، ہمارے اقتدار اور ہمارے حکمرانی کی. آج بہنی یہی کیا گیا، نمازوں پہ نمازیں، روزوں پہ روزے، مسجد مسجد، امام بارکوں پہ امام بارکہ ہیں، عرس کیے جا رہے ہیں، عرس کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں، صوفیہ کو پیسے دیے جا رہے ہیں، نہ جانے کس کو کہاں کہاں نہیں پیسہ دیا جا رہا. کرو لیکن کون سا کرو؟ وہی جو سولانے والا دین ہے، عزاداری کرو، لیکن وہ عزاداری نہیں کہ جس سے حیات میں نہ ذلہ کا نعرہ بلند ہو، جس سے تمہیں شعور ملے، آگاہی ملے، جس سے حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام ملے، نفی ملے غیر خدا کی، غیر خدا کے علاوہ تمام نظاموں کا انکار ملے. نہیں، اس کی واضح دلیل یہی دو مجاہدین کی تصویر ہے، آپ ڈالیے کچھ دن بعد آپ کی آئی ڈی کو یہی تومان لپیٹ سے بند کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ نفی کرنے والے ہیں، یہ بولنے والے ہیں، یہ چوکنا کرنے والے، یہ خبردار کرنے والے، یہ آگاہ کرنے والے ہیں، ہر وہ آواز، ہر وہ قلم، ہر وہ ممبر کہ جو آگاہی دے رہا ہے، تحرک دے رہا ہے، بیداری کر رہا ہے. تو ان 40 سالوں میں اسلامی انقلاب نے کیا کام کیا؟ 1925 سے کام شروع کیا گیا، ایران میں بہائیت، ہندوستان میں احمدیت اور دیوبندیت. دیوبندیت بھی وہابیت کی ایک ماڈیفائی شکل تھی، وہابیت بہت خوش تھی، اہل سنت بریلوی بہت نرم مزاج لوگ تھے، ہر چیز اس میں شامل ہو رہی تھی، وہابیت بہت سخت تھا. لہذا کیا ماڈیفائی کیا گیا اس کو، اور اس کو دیوبندیت کی شکل میں لایا گیا. دارالعلوم دیوبند جس کی ابتدا ہوئی تھی، مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے وہ تحریک چلائی تھی. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ تشیع کا خاصہ تھا یہ، مدارس کا خاصہ تھا یہ، مساجد کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری تھی، اسکالرز کی ذمہ داری تھی یہ. اس لیے کہ میرے بہت سارے تحفظات ہیں سر سید احمد خان کی تحریک کے بارے میں کہ انہوں نے جو آ کر ایک راہ ہموار کی، یقیناً انہوں نے بہت سی گراقت چیزیں انجام دی ہیں، لیکن میرے تحفظات ان کے بارے میں. اور بہت ساری جو تحریکیں چلی ہیں پاکستان میں، آج ہم ان کو بہت بڑا ہیرو پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے مطالعہ پاکستان میں آپ ان کو ہیرو پیش کرتے ہیں، لیکن اگر دقت سے نگاہ سے دیکھا جائے تو تحفظات ہیں تشیعوں کے، توجہ رکھیے کہ بہرحال یہ موقع نہیں کہ میں اس کے حوالے سے گفتگو کروں. تو عرض کر رہا تھا ان 40 سالوں میں کیا ہوا کہ جو یہ کام ان کو دیا گیا تھا انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا، اور تھلی جو ہے بلی جو ہے وہ تھیلے سے بالکل باہر آ گئی ہے. اور آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ان کے علماء کی تربیت کر رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اور امریکی سینٹ کے ارکان جو ہے بابا کے دہل کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ انہی امریکیوں کا در حقیقت پلان ہے، وہ بھی آپ سن چکے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور یوٹیوب پہ موجود ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے حصے بکھرے کریں، پاکستان کو منقسم کریں، پاکستان کو توڑیں، کیونکہ پاکستان میں وہ فیکٹر موجود ہے اسلامی انقلاب کے برابر اور ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی انقلاب کا سب سے زیادہ اثر پاکستان کے جس شہر میں ہوا وہ کوئٹہ تھا، لیکن اسی کوئٹہ کو قوم پرستی کی آگ میں دھکیل دیا گیا، اور ہزارہ قوم کے قوم پرست نہیں سمجھ سکے وہ کس آگ میں دھکیلے جا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے ہم اپنے حقوق کے رائٹس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور آج ایک بہت بڑی تعداد، پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ، ہزارہ قوم کی شکل میں ملک سے باہر چلا گیا. آج وہ محصور ہو کے رہ گئے. بصارت نہ ہو، آگاہی نہ ہو، تو پھر قوموں کا سرمایہ اس طرح نابود ہو جاتا ہے. ابھی دوسرے عشرے میں میں وہاں پہ موجود تھا، تو کربلا سے متعلق وہاں پر علمدار روڈ کا جو ایریا ہے جس میں یہ ہمارے مومنین رہتے ہیں، وہاں پر ایک کمپٹیشن کرایا گیا پینٹنگ کا. آپ یقین کیجئے اتنا زبردست وہ مقابلہ تھا کہ میں دنگ رہ گیا کہ واقعی تشیع میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کی پینٹنگ کر رہے ہیں، آرٹ اور فن کے ذریعے سے امام حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تگود کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ وہ ضائع ہو رہا ہے. ہر ایک کی فکر ہے کہ وہ باہر جائے، بھاگے، جان بچائے، جن کو نہیں وہ مادی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. الغرض یہ کہ سب سے زیادہ اثر وہاں تھا، اور اس کو قوم پرستی کی آگ میں دھکیل دیا گیا. پاکستان کے دوسرے شہروں میں جہاں پر در حق اسی شہر کراچی کے ایک علاقے میں، میں نام نہیں لوں گا، حساسیت پیدا ہوگی، ایک عالم دین تھے جنہوں نے اس زمانے میں اسلامی انقلاب کے بعد کراچی جیسے شہر میں سب سے پہلے نماز جمعہ میں مومنین اور مومنات کے لیے نماز جمعہ کا انتظام کیا، خواتین کو بلایا، لوگوں کو آگاہی دی، بصیرت دی. کیا ہوا وہاں پر؟ مصنوعی جھگڑا دو خاندانوں کا ایجاد کیا گیا، گولیاں چلی، لوگ مرے، نتیجے میں ان مولانا کو یہ کہہ کر کہ یہ فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، شرم انگیزی کر، ان کو بے دخل کر دیا گیا۔ ہر وہ جگہ، ہر وہ ممبر کہ جو آگاہی و بصیرت دے رہا، ان 100 سالوں میں جو 1925 تک 2025 تک آل سعود کو دیا گیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ببانگے دھول کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کے تمام پلانس تھے، ان کی منصوبہ بندی تھی کہ جس کو یہ ببانگے دھول کہتے رہے، سمجھاتے رہے، یعنی اس حد تک کہ کرونا وائرس جو در حقیقت ایک مصنوعی حملے کے ذریعے سے وارد کیا گیا ہے، اس کو بھی یہ اپنی در حقیقت اپنی دستاویزات میں بیان کر چکے تھے کہ 2011 میں یہ دستاویز سامنے آئی تھی اور آج اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ جو مصنوعی حملے کیے جا رہے ہیں، یہ بھی در حقیقت ایک وار کا نتیجہ ہے تاکہ تسلط حاصل کیا جا سکے۔ اس کے لیے میں کتاب ریفر کروں گا، ثقافتی یلغار، آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب ہے، حقیر نے ترجمہ کیا تھا، غالباً 10-12 سال پہلے ترجمہ ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی۔ ثقافتی یلغار کا ضرور مطالعہ کریں، پتہ چلے گا آپ کو کہ عالمی سامراج کس طرح جنگ لڑتا ہے، سافٹ وار کس کو کہا جاتا ہے، نرم جنگ کس کو کہا جاتا ہے، کولڈ وار کس کو کہا جاتا ہے، اور کس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ بہرحال، اور اس پر دو کتابیں موجود ہیں، تو اللہ خامنائی کی سافٹ وار پر، یا تہاجم فرنگی جس کو فارسی میں یا اردو میں ثقافت یلغار کہا جاتا ہے، کہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ بہرحال، تو ان 40 سالوں میں اسلامی انقلاب نے وہ کام کیا کیسا جو ہمارے ذہنوں میں نہیں تھا، ہمیں سلایا گیا، ماتم کر رہے تھے اجتماعی طور پر۔ ماتم کیا ہے کہ سب بندی ہوتی ہے، ایک صاحب بیاض کھڑا ہوتا ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے، وہ ماتم کراتا ہے، ایک خطیب ہوتا ہے، وہ ممبر پہ اونچا بیٹھتا ہے۔ اونچا کیوں؟ تاکہ مرکزیت قائم رہے، سارے لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں، یہ مرکزیت ہے، تب وہ جو رکھے گا زندگی۔ یہ جو ہمارے یہاں سوسخانی کی جاتی ہے حدیث کے، بڑے یہ مرکزیت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ان تمام مرکزی عبادات، عزاداری، جلوس کرنے کے باوجود بھی ہم اجتماعی روح کے حامل نہیں تھے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ دین صرف جو ہے وہ کرو اور سو جاؤ کا نام ہے۔ اسلامی انقلاب نے آ کر اس کو برعکس ثابت کیا، اس تھیوری کو الٹا ثابت کیا۔ کتنی مخالفت ہوئی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور آپ میں سے جو حضرات شغف رکھتے ہوں گے ان کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جو نوجوان کام کر رہے تھے، ان کو کتنی مشکلات کا سامنا تھا۔ مثلا یہی ISO کے بچے جو کام کر رہے ہیں پورے ملک میں، ان ISO کے طلبہ یونین کو، طلبہ جماعت کو ایک نظریہ بنا دیا گیا تھا۔ مثلا مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک علاقے میں، بہرحال میں نام نہیں لوں گا، اس سے پھر تھوڑی حساسیت پیدا ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بچی، میں خاطر تو 8 سال کی بچی ہوگی، وہ حجاب کر کے، آج سے 30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، 30 سال پہلے کی، اب تصور کیجئے 30 سال پہلے کو، بہت سے بچے ہوں گے جو جن کی عمر بھی 30 سال نہیں ہوگی، لیکن عرض صرف اس کو اور علماء فقہا جو پاکستان کے ثبوت تھے علمی، ان کی کاوشوں سے مختلف تنظیمیں جمع ہوئیں اور انہوں نے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی 1972 22 مئی میں، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مخالفت تھی شدید، کہ ان بچوں نے وہ کام انجام دیے کہ جو اسلامی انقلاب نے انقلاب کی کامیابی کے بعد انجام دیے۔ یہاں سے پاکستان کے علماء کی فہم و فراست کا اندازہ ہوتا ہے، یہاں سے پاکستان کے جید علماء کی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ کام جو جو اسلامی انقلاب کے بعد، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 5 سال بعد 8 سال بعد اسلامی انقلاب نے فرہنگ سازی کی، تمدن سازی کی، کلچر بنایا، لوگوں کے مزاج کو بنایا، پھر جا کے وہ کام کرایا، ہمارے علماء کی ذہانت و ذکاوت کی وجہ سے وہ کام 1972 سے پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ یہ ہے پاکستانی علماء، کیونکہ وہ دین مزاج، دین کے مزاج کو سمجھنے والے تھے، فہم دین رکھتے تھے، روح دین رکھتے تھے، جس میں میرے خالو مرحوم آیت اللہ صدر الفاضل صاحب مرحوم، ان میں سے ایک کیا تھا، ایک نماز جماعت کا انعقاد ہے۔ توجہ رکھیے گا، اسلامی انقلاب کے کئی سالوں بعد جو ہے وہ، اسلامی انقلاب کے کئی سالوں بعد جو ہے وہ، جلوسوں میں جماعت کا انتظام کیا گیا۔ یہ طلبہ تدریب کہاں سے کر رہی ہے؟ 1972 سے۔ توجہ رکھیے گا، اس وقت سے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت ہائی ہے، ہم نے اس کو جو ہے نادیدہ لیا ہے۔ تو ان 40 سالوں میں کیا کام کیا؟ دین تحرک ہے، بیداری ہے، ولولہ ہے، آگے بڑھنا ہے۔ دین غلبے کے لیے آیا ہے، دین دبنے کے لیے نہیں آیا، دین جمود کے لیے نہیں آیا، دین ساکت و جامد ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دین کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ امام معصوم فرماتا الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام سب سے اوپر رہے گا ایز آئیڈیالوجی، اسلام سے اوپر کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اسلام سے اوپر کوئی نظریہ زندگی نہیں، اسلام اوپر رہے گا۔ اب وہ دور آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ اسلامی فکر، اسلامی روح، اسلامی شعور، جس کو امیر المومنین نے کہا رحم اللہ امرأً تفکر فاعتبر واعتبر فابصر، صاحبان بصیرت ہو رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قاسم، شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت کے بعد دنیا کا کون سا ایسا بڑا شہر نہیں تھا کہ جہاں مظاہرے نہیں ہوئے، خود امریکہ کے 70 شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ عالمی ضمیر بیدار ہو رہا ہے، وہ جن سے حقائق کو چھپایا گیا، جن کو سلایا گیا، ان شہروں میں جن کو جسمانی لذات کے علاوہ کوئی اور لذت نظر نہیں آتی، جو اوٹی اور روٹی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو سارا ہفتہ کماتے ہیں تاکہ ویکینڈ پہ عیاشی میں خرچ کریں، یہ میں ان ممالک کی بات بتا رہا ہوں، وہاں پہ مظاہرے، وہاں پہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے، عالمی در حقیقت ضمیر بیدار ہو رہا ہے، یہ وہ شعور کی طرف در حقیقت دنیا بڑھ رہی ہے۔ ان 40 سالوں میں بنیادی کام اور بھی کام ہوئے ہیں، لیکن یہ بنیادی ترین کام تھا، اس دین نے افیون کو نکال کے پھینکا۔ اور ابھی بھی بہت سی جگہ، ہر وہ جگہ کے جہاں سے کوئی ایسا عالم، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی نواخواں، کوئی شاعر، کوئی بھی انسان میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، تحرک دے رہا ہے، اس کو سائیڈ لائن کیا جائے گا۔ پاکستان کے شہداء میں اگر آپ ایک فہرست اٹھا کے دیکھیں، سلسلہ وار، ترتیب سے نہیں لیکن سلسلہ وار اگر آپ دیکھیں گے، تو آپ کو پاکستان کے شہداء میں ایک بڑی تعداد اہل علم کی نظر آئے گی۔ پروفیشنلز کی بات نہیں کر رہا ہوں، پروفیشنل تو بیچارے ہمارے شہید ہوئے ہیں، پروفیسر بھی، ڈاکٹرز بھی، انجینئرز بھی، لیکن جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ ہے اہل علم، اہل دانش کی تعداد۔ کیوں؟ تاکہ یہ شعور نہ دے سکیں، یہ بیداری پیدا نہ کر سکیں۔ ان 40 سالوں میں یہ کیا ہے۔ دوسری چیز جو ان 40 سالوں میں اسلامی انقلاب نے کی وہ ہے علم، وہ ہے نالج۔ تیسری چیز جو، اب اس میں بہت تفصیل تھی، میں تفصیل ذکر نہیں کر، تیسری چیز جو ان 40 سالوں میں اسلامی انقلاب نے پیش کی وہ ہے دین بشکل ولایت ائمہ معصومین۔ دین کو ائمہ معصومین کے کلام کی روشنی میں پہچانو۔ بونی علیہ السلام علی 50، یہ 1400 سال پہلے سے روایت موجود تھی، ان 1400 سالوں میں روایت موجود رہی ہے کہ اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے، الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایۃ، نماز، روزہ، حج، زکاۃ اور ولایت۔ مانودیہ بے شاہین مثل الولایہ، اور جتنی تاکید اس ولایت اہل بیت کے بارے میں ہے اتنی تاکید نہ نماز کے بارے میں نہ روزے کے بارے میں، اس لیے کہ یہ در حقیقت نماز ولایت کے ذریعے سے نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، حج حج ہے، زکات زکات ہے. تیسرا جو کام جو اسلامی انقلاب نے ان 40 سالوں میں کیا، ولایت پذیری، ولایت محوری کو ہمارے سامنے پیش کیا، جس کی واضح ترین شکل نظریہ ولایت فقیہ تھا، کہ جو روایات میں اور آیات موجود تھا، کلام آئمہ موجود تھا. اب کوئی نہ ماننا چاہے وہ نہ مانے، لیکن اس پہ میں 9 ربیع الاول کو جعفر طیار میں گفتگو کر چکا ہوں، چونکہ عید الزہرہ سے مناسبت تھی اور امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن تھا، 2 روایات، ایک تقلید کے بارے میں اور ایک جو ہے حاکم شرع یا ولی فقی کے بارے میں، جن کو بطور سند پیش کیا جاتا ہے. ان 2 روایات کی مفصل میں تشریح کر چکا ہوں، میں یہاں پر اس کو دہرانا نہیں چاہتا. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. تیسری بڑی چیز جو پیش کی ہے وہ ہے تحقیق. چوتھی چیز، تیسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز دین افیوں نے نکال کے پھینکا، تحرک و بیداری کا دین دیا. دوسری چیز علم، تیسری چیز دین بعنوان ولایت، اور پھر چوتھی چیز تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اور پانچویں چیز اکیڈمک ایجوکیشن. اکیڈمک ایجوکیشن ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ایران نے یہ طاقت حاصل کی ہے کہ ان کے ریڈارز کو جس پر انہوں نے اربوں روپے خرچ کر کے جس کو بنایا ہے، اس میں میں وقت خرچ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ تجزیے، یہ گفتگو، یہ کلپس اور یہ ساری ویڈیوز آپ سنتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ مجھ سے زیادہ، اور بہت سارے ایسے پاکستان کے اینکر سے اور تجزیہ نگار تھے جنہوں نے اس پہ سیر اصل گفتگو کی، ایران نے یہ حملہ کیسے کیا اور کیسے اس کو ہائی جیک کیا تھا کہ یہ ان کے ریڈار سسٹم میں نہیں آ سکے، ریڈار کیسے ہوا. یہ اکیڈمک ایجوکیشن کا نتیجہ ہے. پاکستان کے وہ افراد جو بہت زور و شور سے اسلامی انقلاب کا اور آیت اللہ خامنائی کا اور زندہ باد و مردہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، اگر ہم چاہتے کہ واقعاً ہم امام زمانے کے لیے کچھ کام کر سکے، اکیڈمک ایجوکیشن کو اپنے درمیان سے دوبارہ سے لے کر کریں. جتنے بھی سول سروسز کے امتحان ہیں، سی ایس ایس کے امتحان ہیں، ہم اس میں جائیں، شریک ہوں. گزشتہ 15-20 سالوں میں ہماری ایک بہت بڑی تعداد کو جو اس سطح کی تھی اس کو درمیان سے ہٹا دیا گیا. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت جو حالت امن میں ایک نئی جنگ کی تیاری کرنی ہے ہم نے. یہ جنگ اسلحے سے نہیں ہوگی، یہ جنگ اکیڈمی سے ہوگی، یہ جنگ ایجوکیشن سے ہوگی، یہ جنگ بصیرت کی ہوگی، یہ جنگ ارادوں کی ہوگی، یہ جنگ فیصلوں کی ہوگی، یہ جنگ قوت ارادے کی ہوگی. عزیزان کرام، یاد رکھیے، ہمیں اس اکیڈمک ایجوکیشن کی طرف لوٹنا ہوگا، جس کا ایک نتیجہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایران اتنی ترقی کر رہا ہے. یہ 4 کام بنیادی طور پہ کیے گئے، اور بھی کام تھے، میں اسے صرف نظر کر رہا ہوں کیونکہ اب دامن وقت کی گنجائش کم سے کم رہ گئی ہے. ایک اور چیز آخری میں تذکرہ کروں اور اسی کو تھوڑا سا ماڈیفائی شکل میں کوشش کروں گا، اگر وقت بچا تو اس کو پیش کروں گا، وہ ہے تدبیر اور حکمت عملی. ان 40 سالوں میں اسلامی انقلاب نے، در حقیقت میں نے بتائی ایام کا ہے، فجر کے ایام ہے، اسلامی انقلاب کی 41ویں سالگرہ، اسلامی انقلاب 41ویں سال میں، 41 ایئر میں داخل ہو رہا ہے، 41 سال کا ہو گیا یہ اسلامی انقلاب، اور انشاءاللہ امام زمانہ کے انقلاب تک در حقیقت یہ قائم و دائم رہے گا. تدبیر و حکمت، مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 20 سال پہلے رہبر معظم نے، آیت اللہ خامنہ نے جو نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں اکیڈمک ایجوکیشن میں آگے بڑھنا ہے، اور آج 20 سالوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعاً وہ قوم آگے نکلی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ٹیکنالوجی جو آپ کو ہے. یہ صرف ایسے ہی نہیں کہ بیٹھ کے تسبیح گوانے سے اور دعائے توسل پڑھنے سے، دعائے توسل کا اپنا مقام ہے، دعائے توسل مدد کرتی. کب مدد کرتی؟ کہ جب میں اپنے الفرج ثم النقش، ہماری ایک پہلے ایک پردہ تو ہوگا جس پہ کوئی چیز اسکیچ کی جائے، پینٹ کیا جائے، ہوا میں تو پینٹ نہیں کیا جائے گا نا. الفرش ثم النقش، پہلے فرش ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی پردہ ہو کہ جس پہ آپ کچھ اسکیچ کر سکیں، پینٹ کر سکیں، ڈرا کر سکیں، تو پہلے اپنی ذمہ داری ادا کریں، از تو حرکت از خدا برکت، وہ والی بات. تو تدبیر و حکمت یہاں ملی. ان 40 سالوں میں انہوں نے اپنے وجود کو باقی رکھا ہے، مٹی نے نہیں دیا، پوری کوشش کی گئی ہے کہ اسلامی انقلاب کو دبایا جائے، نکلا جائے، ہضم کیا جائے. اصل اسلامی انقلاب کے اندر سے ایسے لوگوں کو ابھارا گیا، ان کو جنم دیا گیا، ان کو پیسہ دیا گیا. میر حسین مصوی، آیت اللہ منتظری، معذرت کے ساتھ آیت اللہ منتظری اسلامی انقلاب میں ابتدا میں بہت بڑا نام ہے، آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی بہت بڑا نام ہے، لیکن کیا ہوا آخر میں؟ ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے. میر حسین موسوی اسلامی انقلاب کی ابتدا میں یہ انجینئر بے تحاشا کام کرنے والا ہے، قربانی دینے والا ہے، ڈسٹریکٹ ہو گیا. لہذا آپ یہ تصور مت کیجیے رسول اللہ کے بعد صحیفہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، لوگ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں اور اپنی راہ کو چھوڑ رہے ہیں. نہیں، یہ طبیعی سی چیز ہے. اس کو فارسی میں کہتے ہیں ریزش. ریزش کسے کہتے ہیں اردو میں؟ جھڑاؤ. عمارت جتنی پرانی ہوتی چلی جاتی ہے، جھڑنے کا عمل اتنا ہی زیادہ شروع ہو جاتا ہے. پہاڑ جھڑنے لگتا ہے، دیوار سے برادہ جھڑنے لگتا ہے. خوب، انقلاب بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پاکستان میں آپ دیکھ لیں کتنا جھڑاؤ کا عمل ہے. ہر تیسرے چوتھے مہینے آپ کو جو ہے وہ لوٹوں کی جھول میں جھڑاؤ نظر آتا ہے. آج اس پارٹی میں آتے ہیں، کل اس پارٹی میں آتے ہیں. یہ جھڑاؤ کا عمل یہ جاری ساری رہتا ہے، نیچرل فرمانا ہے یہ. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ تدبیر جو ہے انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، پوری کوشش کی توڑنے کی، خاتمی. پہلا صدر جو اسلامی انقلاب کا ہے، اس میں میرے بہت سارے نوٹس ہیں جو میں نے اس زمانے میں ریسرچ کی تھی. اسلامی انقلاب کا پہلا صدر منافق، منافقین مجاہدین خلق کا تربیت یافتہ صدر، بنی صدر منافق، جو آخر میں فرانس بھاگا تھا عورتیں اور زنانہ لباس پہن کر. اور پھر اس کے بعد بہت سارے، پھر ماشاءاللہ سے ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو مسلسل بڑی طاقتوں کے گنگار ہیں. تو پوری کوشش کی گئی کہ اس کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے، لیکن چونکہ ایک ولی موجود ہے نا، ایک سربراہ موجود ہے، ایک ولی فقی موجود ہے، ایک مستبصر موجود ہے، صاحب بصیرت انسان، صاحب عقل انسان موجود ہے کہ جو مرتبط ہے اپنے امام وقت، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. یہ وہ شخص ہے کہ جس کی نماز شب بھی عجیب ہوتی ہے. امام رضا کے بارے میں ملتا ہے، امام رضا نماز شب میں نماز جعفر تیار پڑھا کرتے تھے. آیت اللہ خامنائی کے بارے میں ہے کہ آپ کی پہلی دو نمازیں نماز امیر المؤمنین ہوتی، نماز مؤمن. جا کے دیکھے گا کہ کس طرح اس کی تفصیل لکھی ہوئی، 50-50 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ ہے. اور پھر دو نمازیں الگ سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ نماز جعفر تیار ہوتی جو سال سال اور زندگی میں 30 سال اور 20 سال کے بعد ہم کبھی پڑھتے ہیں. وہ ان کی نماز شب جس کا دورانیہ 2 گھنٹے کا ہے، جم کران جاتے ہیں تو آخری سجدہ آغا کا 2 گھنٹے سے کم نہیں، تو وہ بھی پوری گریے اور گریہ زاری اور توجہ کے ساتھ. یہ شخص جو خدا کے سامنے اس طرح گڑ گڑاتا ہے، اس کو زیب دیتا ہے کہ دنیا کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو. یہ چیز ہے. تو ان 40 سالوں میں کیا کیا انہوں نے؟ تدبیر کی، حکمت عملی اختیار کی کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو، سروائیو کرو. کتنی پابندی لگی اس سے پہلے بھی، کتنی پابندی، سروائیو کیا، زندہ رہے، قائم رکھا، بلکہ اس انقلاب کو، اس فکر کو لوگوں تک پہنچایا. ابھی آج سے کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے، بہت زیادہ دور نہیں جائیے. عرب اسپرنگ کے نام سے جو تحریک چلی پوری دنیا میں، ایک انقلاب برپا ہوا، یمن، بحرین، مصر، لبنان اور دوسرے علاقوں میں، یہی انتفاضہ کہ جو بار بار اٹھتی تھی، یہ انتفاضہ سوم جو ابھی کچھ سال پہلے اٹھی تھی فلسطین میں، ان سب کو سپورٹ کرنے والا کون ہے؟ خود فلسطینیوں نے کہا کہ یہ قاسم سلیمانی تھا جو آتا تھا اور تن تنا ہمیں کیا کرتا تھا، ہمیں در حقیقت اسلحہ پہنچاتا تھا. بلکہ آج اتفاق سے ایک انٹرویو میں نے پڑھا ہے حشد الشعبی کے کمانڈر کا، کہتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے نجف کو گھیر لیا گیا تھا، اور کہی یہ تھا کہ امریکی فوجیں نجف میں داخل ہوں گی، مولا امیر المومنین کے حرم میں داخل ہوں گی، تو کہتے ہیں اس وقت میں میری ملاقات قاسم سلیمانی سے ہوئی تھی،
کہ جو عربی لباس جو عربی کرتا ہوتا ہے نا دشتا شاہ وہ پہن کر آئے تھے. تو میں نے دانجی سے پوچھا آپ یہاں کیسے آئے؟ کہا کہ تم مجھ سے یہ پوچھ رہے میں کیسے آئے، تم یہ پوچھو تم آئے کیوں ہوں؟ میں آیا اس لیے ہوں کہ ان امریکیوں کو نجف سے باہر نکالوں. یہ ہے تدبیر. ان 40 سالوں میں انہوں نے اپنے وجود کی حفاظت کی. کیسے حفاظت کی؟ اس کی کچھ مثالیں میں نے دے دی. اور پھر آج در حقیقت اس انقلاب کو لوگوں تک پہنچایا ہے، یمن میں، بحرین میں، لبنان میں، فلسطین میں، مشرق وسطی میں، نائجیریا جیسے شہر میں، ایک مردہ شہر جہاں پر یونیورسٹی کے ایک طالب علم زکزکی کھڑا ہوتا ہے، امام خمینی کی تحریک سے متاثر ہوتا ہے، جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، واپس آتا ہے، ٹیم تیار کرتا ہے، اسٹوڈینٹس بھیجتا ہے، واپس آتے ہیں، اور 1.5 کروڑ افراد. کربلا کے بعد 40 کا سب سے بڑا اجتماع وہاں ہوتا ہے. تصور کر سکتے ہیں یہ ہمارے کالی حبشی بھائی کس طریقے سے اسلامی انقلاب کے لیے، آپ نے دیکھا نہیں ان گزشتہ 3 سالوں میں کتنا قتل، کتنی پابندی، کتنی شہادت ہے، کتنا قتل و غارت، کتنا قتل و خون، لیکن اپنی لائن میں ڈٹے ہوئے ہیں، اپنی راہ میں استقامت کے ساتھ موجود ہیں. تو یہ 4-5 کام تھے جن کو اسلامی انقلاب نے انجام دیا. اب جو ہے وہ مرحلہ دوسرا ہے. اب اسلامی انقلاب اس صدور کی، اس ایکسپورٹ کی منزل سے بہت آگے بڑھ گیا ہے. اب یہ فکر میں تبدیل ہو گیا ہے عزیزانی گرامی. اب یہ 40واں سال در حقیقت اسلامی انقلاب کو ایک نئے مرحلے میں لے کے آ رہا ہے. اور اس کی واضح ترین دلیل یہ کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کر 2010 تک، 1945 سے اور 2020 تک کسی میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ کسی امریکی کو نقصان پہنچا سکے، امریکی اداروں کو نقصان پہنچا سکے. ایران میں شاہ کے زمانے میں ایک بل پاس ہوتا کیپٹلائزیشن کا، اور اسی سے مشابہ ایک بل برطانوی سرکار نے ہندوستانیوں کے لیے، برصغیر کے ہندو اور مسلمانوں کے لیے پاس کیا تھا. وہ بھی کیپٹلائزیشن کا ہی تقریباً ایک شکل تھی کہ جس میں اختیار نہیں تھا وہاں کے رہنے والوں کو کہ وہ ایران میں رہنے والے امریکہ کے خلاف اور ہندوستان میں رہنے والے ہندو اور مسلمان انگریزوں کے خلاف کوئی اپیل دائر کر سکے. اگر آپ کو سزا ہے تو سزا ہے، آپ کو حق نہیں ہے پوچھنے کا. بلکہ ایران میں تو سزا تھا کہ اگر امریکی کتا بھی مر جائے گا نا تو اس کی بھی سزا جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی. امریکہ کے کسی بھی شخص کو جو ہے وہ در حقیقت ایران کے قوانین کے مطابق سزا نہیں دی جائے گی. اس سے بینی مشابہ قانون برصغیر میں انگریزوں کے زمانے میں تقسیم سے پہلے ہو چکا ہے، جس کی اس باعث ننگ غلامی کی ایک تصویر ریمنڈ ڈیوس تھا، کہ جس کو آنن فانن پاشا صاحب نے، جس کو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، چند دن پہلے ان کو چند دن بعد ریٹائر ہونا تھا. وہ پوری کہانی جو ہے وہ واٹس اپ پر اور سوشل میڈیا پر اور بی بی سی پر آ چکی ہے کہ کس طرح ان ننگ ملت اور ننگ قوم نے در حقیقت اس خبیث کو آزاد کرانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا تھا. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یعنی اس ذلت اور رسوائی کے زمانے میں بھی آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. پاکستان آزادی سے پہلے چلے آپ ان کے غلام تھے، مرہون منت تھے، یہ آزادی کے بعد یہ کام ہو رہا ہے. تو عرض کرتا ہے ان 41 سالوں میں اب جو کچھ ہو رہا ہے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. 1945 سے 2020 تک ان تقریباً 65 سالوں میں کسی کی ہمت نہیں تھی. ایران وہ واحد اسلامی ملک ہے کہ جس نے حملہ کیا، بتا کے حملہ کیا، ببانگ دول حملہ کیا، حملے کی ذمہ داری قبول کی اور دشمن کچھ نہیں کر سکا. توجہ رکھے گا، وہ دو قطبی نظام جو 90s تک تھا امریکہ اور روس کا، اسے گولڈ وار کے ذریعے سے ختم کیا. تک نظامی ون پول سسٹم قائم ہو امریکہ کی چودراہٹ کا، نیو ورلڈ آرڈر اور سینچری ڈیل اور اسی جیسے مختلف ایگریمنٹس جو کیے گئے عزیزانی گرامی، وہ سب آپ کے سامنے، میں اس میں اپنا وقت نہیں لگاؤں گا.
اب یہاں سے جو ہے جس کو رہبر المعظم نے کہا کہ نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان نئی تبدیلیوں کے لیے ہمیں آگاہ ہو تیار ہونا ہے کہ جہاں پر یہ جمود ٹوٹا ہے، 40 سال پہلے دین افیون ہے، دین سلا رہا ہے، دین سو جاؤ، دین اور عزاداری جو ہے وہ تمہیں سلانے کے لیے ماتم کرو، مجلس میں جاؤ، شکل تمہاری اجتماعی ہو، سوسائٹی لیول پہ جا کر اجتماعی طریقے سے ماتم کرو، عزاداری کرو، نماز پڑھو، حج کرو، لیکن نظام تسلط کو، نظام استقبال کو، نظام استعمار کو کچھ نہ کہو، اور یہی ہوتا رہا، لیکن آج جو ہے وہ حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو حاجیوں پر حملہ کیا گیا تو وہ بھی اس لیے تھا کہ وہ در حقیقت حقیقی حج کا پیغام دے رہے تھے۔ یہ تبدیلیاں جو ہیں اس کے جو اچھے سائن ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یہاں پر گفتگو روک کر میں تنوع کے لیے آیت اللہ ناصری جو اصفہان میں ہوتے ہیں، عرفا میں شمار کیے جاتے ہیں، بہت بڑے معلم اخلاق و عرفان ہیں، ان کے زبانی میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ وہ آیت اللہ بہجت کے دوستوں میں سے تھے، اور وہ آیت اللہ بہجت کی خدمت میں گئے تو انہوں نے پوچھا آیت اللہ بہجت سے، آقا یہ بتائیے کہ آپ کا کوئی دوست ہے ایسا جو امام زمانہ کی خدمت میں تشرف حاصل کرتا ہے، ان کی خدمت میں جاتا ہے؟ تو آیت اللہ بہجت نے کہا ہاں میرا ایک دوست ہے کہ جو امام کی خدمت میں جاتا ہے۔ یہ باتیں توجہ رکھیے گا، آیت اللہ بہجت کی زندگی میں کبھی سامنے نہیں آئی، جو اہل راز اور اہل سر ہوتے ہیں وہ اپنے لبوں کو سی لیتے ہیں، اور پھر ان کے مرنے کے بعد، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ سارے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آج جو بازاریت ہمیں امام زمانہ کی طرف سے، ہم کرسی ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو خط پہنچا دیں گے، ہم آپ کی ملاقات کر دیں گے، ڈھکوسلے بازی، دھوکے بازی، اور ادھر حقیقت جذبات اور عقیدوں سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ایسی کسی چیز پہ یقین نہ کریں کہ امام سے ملاقات اور امام کی کرسی اور امام سے رابطہ۔ بہرحال تو آیت اللہ بہجت نے کہا میرے ایک دوست ہے، تو اس نے کہا آخر میں کوئی ان چند دنوں میں آپ کا یہ دوست گیا ہے جس نے پوچھا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ تم امام سے پوچھو کہ مولا کوئی خوشخبری ہے آپ کے استقبال کے لیے؟ تو جو دوست امام کی خدمت ہے اس نے جب جا کے پوچھا تو امام نے کہا ہاں، اور تم سے بھی زیادہ بوڑھے لوگ میرے انقلاب کو دیکھیں گے۔ اور پھر آیت اللہ بہجت نے اپنے اس دوست کے قول کو نقل کیا کہ امام نے کہا کہ تم سے بھی زیادہ بوڑھے لوگ، یعنی اس سے بھی زیادہ، یہ اپنے دوست کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ آیت اللہ ناصری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آغا بہجت یہ بتائیے آپ کا دوست کتنے سال کا ہے جو امام کی خدمت میں جاتا ہے، جس کو امام نے کہا تم سے بھی زیادہ بوڑھے لوگ؟ انہوں نے کہا 62 ایئرس کا ہے، 62 سال کا ہے۔ پھر آیت اللہ بہجت نے کہا کہ 62 سال سے بھی زیادہ بوڑھے لوگ امام کے انقلاب کی امید اور امید رکھیں، مگر یہ کہ بدا حاصل نہ ہو، تقدیرات کو چینج نہ کر دیا جائے۔ تقدیرات بدا ہماری ایک تصور ہے، بہرحال ایک کلامی مسئلہ ہے اور عقائدی مسئلہ ہے، میں اس میں وارد ہوں۔ اگر بدا حاصل نہ ہو، ایسا نگرانی، ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہم نے جو ہے وہ ایک نئے مرحلے میں قدم رکھ دیا ہے، ہمیں تیار ہونا ہے۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریما، یہ جو اس وقت زمانہ ہے نا، اگر یہ بے چینی نہیں ہے نا ہمیں امام زمانہ کے لیے، اضطراب نہیں ہے، کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو یقین رکھیے گا کہ امام کے آنے کے بعد بھی بہت کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب میں ان کی غیبت کے زمانے میں اپنی ذمہ داریوں پہ عمل پیرا نہیں ہو رہا، تو ان کے حضور اور ان کی موجودگی میں بھی کچھ گرا بہا اور قابل قدر کام انجام نہیں دے سکتا۔ یہ دعائیں جو ہمیں دی گئی ہیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، پریپیئر کریں عقائدی طور پر، روحانی طور پر۔ یہی دعا افتتاح جس کو آپ ہر سال یہاں پر تلاوت کرتے ہیں، جو ماہ رمضان کی ہر رات پڑھنا مستحب ہے، ہر رات میں اپنے امام کو یاد کرو۔ ماہ رمضان اوج روحانیت کا مہینہ اور عبادت کا مہینہ ہے، خالص ترین عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ خدا نے کہا انا عجزی بے، میں روزے کی جزا دینے والا ہوں، میں خود جزا ہوں روزے کی، اس عظیم مہینے میں کہ جس میں شب قدر ہے، جس میں قرآن نادل ہو رہا ہے، جس میں سانس لینا تسبیح ہے، اس مہینے میں کہا کہ ہر شب امام زمانہ کی یاد میں زندگی بسر کرو. دعائے افتتاح میری اپنے نوجوان درخواست سے جائی اور آج پانچ منٹ کے لیے، دس منٹ کے لیے دعائے افتتاح کا ترجمہ پڑھیے گا. اصل کہاں سے گفتگو شروع کی ہے؟ اللہ کہاں الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویہلک ملوکا ویستخلف، خوف زدوں کو امان دیتا ہے، بادشاہوں کے غرور کو خاک میں ملانے والا ہے خدا، ان کی جگہ ہٹا کر نئے افراد کو موقع دیتا ہے کہ اس کے زمین پہ اس کا نظام قائم کرے. یہاں سے دعا کا آغاز ہو رہا ہے اور آخر میں کہاں امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو ختم کرتے ہیں. وہاں بھی کیا کہتے ہیں، اللہم انا، یہی ابھی مولانا جو تعقیبات نماز مغرب میں ادا کر رہے تھے جملے جس میں ہم الہی امین کہتے ہیں، یہ اسی جملہ کے آخر، دعا کے آخری جملے ہیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، دولت کریمہ حکومت امام الزمانہ کی آس لگائے بیٹھے ہیں. آس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ورک کر رہے ہیں، ٹیم ورک کر رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، چنانچہ یہ چیز جو ہے وہ وہاں پہ ہم طلب کرتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو عزو بحل اسلام و اہلا، اس حکومت امام زمانہ کے ذریعے سے تو اے خدا اسلام اور مسلمانوں کو صاحب عزت بنانا چاہتا ہے. وتذلوا بها النفاق و اہلا، اور اس دولت اسلام، دولت امام، دولت ولایت ائمہ کے ذریعے سے تو نفاق منافقین کو ذلیل خوار کرنا چاہتا ہے. یہ بالکل وہی چیز ہے کہ در حقیقت جس کو ہم نے کہا وتجعلنا، یہ اہم جملہ ہے، اے خدا ہم آس لگائے بیٹھے ہیں امام کی دولت، امام کی حکومت کے لیے، تو مسلمان اور اسلام کو عزت دے گا، اہل نفاق اور منافقوں کو ذلیل و خوار کرے گا. وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتك، یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ بیداری ہے کہ ہمیں اس امام زمانہ کی حکومت کے لیے اپنے اطاعت کی طرف دعوت دینے والا قرار دے. توجہ رکھے گا، میں اس دور میں امام زمانہ کے لیے دعوت دیتا ہوا نظر آؤں. جس کو آپ کیا کہتے ہیں دعا عہد میں، اسی کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ لعبادک حتما مغزیا فاخرجنی من قبری، ہے خدا اگر موت میرے اور امام زمان کے درمیان آ جائے تو مجھے قبر سے اٹھانا. فاخرج من قبری معتذرن کفنی، میں اپنے کفن کو لپیٹے ہوا ہوں. شاہرن سیفی، میں اپنی تلوار کو اٹھائے ہوا ہوں، لہرا رہا ہوں. ملبیاں دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، تلبیہ کہنے والا ہوں، لبیک کہنے والا ہوں داعی کی دعوت پر. خوب، ساری زندگی میں سوتا رہا، ساری زندگی میں نے کک کام نہیں کیا، ساری زندگی امام کے لیے میں نے کوئی ٹیم ورک نہیں کیا، سوچا نہیں میں نے، اور میں چاہوں کہ مرنے کے بعد امام کے ساتھ. اصل اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی مزہ کا خیز نقطہ ہو سکتا ہے انسان کی زندگی میں؟ توجہ رکھے گا، ملبیاں دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، اے خدا میں امام کی داعی کی، داعی الی اللہ کی دعوت و لبیک کہنے، میں زندگی میں داعی کی دعوت و لبیک کہنے والا بنوں تو پریکٹس تو کروں. یہ وہ جدید دور ہے کہ جہاں پر ہمیں در حقیقت آگے بڑھنا ہے عزیزی کے رحمے، اور یہیں سے ہمیں در حقیقت ایک نئے مرحلے میں داخل ہونا ہے. اور دو چیزیں بیان کر کے اس آخری کتاب کا حوالہ دوں اور آپ کی زحمت تمام کر، وقت کافی ہو گیا. دو چیزیں ہمیں تیار کرنی ہیں، ایک یا یوں کہوں کہ تین چیزیں، ایک تقویٰ کا حصول، تقویٰ کے بغیر امام زمانہ کا انقلاب اور اس کی تیاری، اور امام کی انقلاب کی تیاری میں ثابت قدم ہونے کا خواب ہمیں اپنے دل سے نکال دینا چاہیے اگر ہماری زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے. اس سے کم پہ بات ہو ہی نہیں سکتی اگر ہماری زندگی میں تین پریکٹس میں شامل نہیں ہے، تقوی نہیں، حلال حرام کی جانب توجہ نہیں ہے، ہمیں ذہن سے یہ فطور نکال دینا چاہیے کہ میں امام کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ امام نے بھی کہا ہے اور روایات نے بھی کہا ہے کہ وہی لوگ اس دجالی دور میں ثابت قدم رہیں گے جن کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جن کا ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان اور عقیدہ دینی پریکٹس سے مضبوط ہوتا ہے، تقوی کی پریکٹس سے مضبوط ہوتا ہے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے میں. آج ہمارے یہاں رشتہ داریوں کی بنیاد پر ہماری ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. ایک شخص جو ہے وہ ایک برائی انجام دیتا ہے اور پھر وہ بیس بدل کے آتا تو ہم اسے ویلکم کرنے کے لیے اسے تیار ہو جاتے ہیں، ہم اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے اسے توبہ کر لیو، لیکن اس نے جو خرابی کی ہیں، اس نے جو برائیاں پھیلائی ہیں، اس نے جو در حقیقت غدر مچایا ہے، اس کی بھی اصلاح کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ہماری وفاداریاں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں رشتہ داروں سے جنگ کرنے لگ جاتے ہیں، صرف تعلقات کی بنا پر، مفادات کی بنا پر، رشتہ داریوں کی بنا پر، گڈ ول ہونے کی بنا پر، اچھے بننے کی بنا پر. پہلی چیز تقویٰ ہے جسے ہمیں اپنے پریکٹس میں لانا ہے. دوسری چیز ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک کے بغیر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. کلائمبنگ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپ بنا سکتے ہیں، فیس بک پہ ٹھینگے دکھا سکتے ہیں لائک کے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے. معذرت کے ساتھ، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے. یہ ہارٹ بنا بنا کے جو ہے نا وہ ایموجیز بھیجیں گے مہمان زبان کو، مولا آپ جائیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، توجہ رکھیے گا. ٹیم ورک ضروری ہے، اور یہ ٹیم ورک کہاں پر ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، امام صادق نے کہا ہے ٹیم ورک کرو اور آٹھ ٹیمیں بناؤ. جا کے دیکھیے گا دعائے عہد کو جو نماز فجر کے بعد پڑھتے ہیں ہمارا، آٹھ ٹیمس ہیں، آٹھ گروہ ہیں کہ جن میں ہر ٹیم میں تمہارا نام شامل ہونا چاہیے، ہر ٹیم میں شامل ہونا چاہیے. آٹھ کے آٹھ، آٹھوں میں ایک مجاہد کا اور امام کے چاہنے والے کا نام شامل. مرد و زن کی کوئی قید نہیں ہے، تم 80 سال کے ہو نام لکھواؤ، تم 8 سال کے ہو، 18 سال کے ہو نام لکھواؤ، تم زن ہو، مرد ہو، ریٹائرڈ ہو، کوئی ہو، کالے گورے ہو، کوئی بھی زبان بول دو، کسی بھی ثقافت سے تمہارا تعلق ہے، ان آٹھ گروہوں میں تمہارا نام شامل ہونا چاہیے. ٹیم ورک، اگر یہ ٹیم ورک نہیں آیا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. توجہ رکھیے گا، معذرت کے ساتھ صرف ٹانگیں کھینچیں گے دوسرے کی، کچھ نہیں ہوگا. اور تیسری چیز جو ہے وہ ذہن، مائنڈ کو پولیٹیکلائز کرنا ہے، سیاسی انالائز کرنے کے قابل بنانا ہے. یعنی جس کو امام علی نے 100 خطبہ نمبر 103 فرمایا، فابصر بصیرت، صاحب بصیرت بننے کے حق کہاں ہیں، باطل کہاں ہیں. اس کی ایک واضح سے نشانی یہ ہے کہ آج جب پوری دنیا قاسم سلیمانی کے ساتھ کھڑی تھی، حکومتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آزاد ضمیر لوگوں کی اور میڈیا کی بات کر رہا ہوں. آج آپ دیکھیں پاکستان میں کس تیزی کے ساتھ جو ہے یہ فضا چلی تھی، لیکن ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہماری کوئی سینٹرلائز نظام نہیں ہے نا، جو آ کے چند جملے بول دیتا ہے وہ وکیل حق زہرا ہو جاتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہماری جوڈیشنری کا بیڑا غرق ہو کے جناب زہرا ان کو حق نہیں دیا گیا، تو آپ کیسے توقع کریں گے جناب زہرا کے نام پر جوڈیشنری آپ کو حق دے گی؟ جس کو آپ، جس کی نفی کر رہے ہیں، جس کی مذمت کر رہے ہیں، جس پہ لان و نفرین کر رہے ہیں، آپ اسی کے سامنے جا رہے ہیں کہ جناب ہم اپنے حقوق کے دفاع کے لیے، وہ بھی جناب زہرا کے حق کے دفاع کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ آپ انصاف کیجئے؟ اس سے بڑا کوئی اور مذاق ہے؟ سر ان مسائل کو یہاں لے جانا بہت بڑی غلطی ہے. اور آج جو ہے وہ اس آواز کو یا اس فکر کو، ٹھیک ہے استدلال ہونے چاہیے، دلیل ہونی چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، دلائل ہونے چاہیے. ایام فاطمیہ میں ہم نے اور آپ نے سب نے سنا، کہا، علماء نے بولا کہ کس طرح حق تھا، اور علماء ہمیشہ بولتے رہے ہیں نہ ہم کسی سے پیچھے ہیں نہ کم ہیں، دلائل دینے پائیں گے تو امبار لگا دیں گے، اس سے غرض نہیں ہے. لیکن اس موقع پر یہ آواز اٹھانا در حقیقت ان شہادتوں کے ثمرات کو روکنا ہے، اور ایک منفی طریقے سے پاکستان کی فضا کو، فرقہ واریت کے لیے مقدر کرنا ہے کہ جہاں پہ جس کو جن کو یہ علم نہیں ہوتا کہ کس بات کو کہاں کس طریقے سے کس اونچ نیچ کا خیال رکھتے ہوئے پیش کیا جائے، جو منہ میں آتا ہے وہ ہم سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مزید پابندیاں اور مزید مسائل اور مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹیم ورک نہیں ہے، سیاسی بصیرت نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے وکیل حق کے زہرہ بن جاتا کوئی بھی۔ ایک طرف آپ اسی جوڈیشنری کی اور عدلیہ کی نفی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہنے کہ نہیں ہم آپ سے تحفظ بھی چاہتے ہیں اور آپ اس کو ثابت بھی کیجئے۔ یہ عدم بصیرت ہے، یہ عدم آگاہی ہے۔ بس آپ کی زحمت کا تمام کیا، یہ کتاب ہے روش تحلیل سیاسی، یا آیت اللہ خامنہ کے خطبات مشتمل ہے۔ کوشش شروع کی ہے کہ اس کا ترجمہ کروں، صرف فہرست سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اپنے پولیٹیکل انالائسس کی صلاحیت کو بڑھائیں۔ صرف میں اس کی فہرست کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اس وقت جو مین اسٹریم لائن پہ کھڑا ہے شخص امام زمانہ کو ویلکم کہنے کے لیے، وہ کس نگاہ سے امام کو دیکھ رہا ہے، کس نگاہ سے حالات کو دیکھ رہا ہے، اور کس نگاہ سے مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کسی کی تقلید کریں یا نہ کریں، کوئی آپ کو مشتعد ہو یا نہ ہو، اس کی توجہ، اس کی محبت کا محور، اس کے مخاطب میں اور آپ ہیں۔ یہاں پاکستان میں ہر دنیا کے الگ ہیں، وہ انہوں نے کرنا ہے، ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ بقول ہمارے ایک دوست کے کہ جتنے بھی اسلامی مالک تھے سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا امام کے لیے۔ پاکستان کے تشیع کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، معذرت کے ساتھ یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ پاکستانی شاید امام پاکستان کے تشیع کو ہی دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ تو وہ شخص جو اسٹریم لائن پہ کھڑا ہے، بالکل مین لائن پہ کھڑا ہے، دشمن کے سامنے سے سب پلائی ہوئی دیوار بنا ہوا ہے، اس کی توجہ میری اور آپ کی طرف ہے، وہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ چاہیں نہ چاہیں، قبول کریں نہ کریں، ولی فقی کو ولی فقی مانے یا نہ مانے، اس کی توجہ ہر شیعہ ہے، ماچمی ہو، نمازی ہو، نصیری ہو، علی اللہی ہو، کوئی بھی ہو، وہ علی کو ماننے والا ہے، علی کی ولایت کو جس شکل میں بھی ماننے والا ہے، وہ اس کی فوج کا در حقیقت سپاہی ثابت ہو سکتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ میں بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں، اس لیے کہ ہمیں الجھایا گیا ہے، ہمیں لڑایا گیا ہے، ہمیں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہم جانتے بوجھتے جو ہیں وہ اس آگ میں کودے ہیں، اور ہم نے مزید تفریق و تقسیم کی ہے اپنی اور اپنے عقیدوں کی اور اپنے افراد کی اور اپنے قوم کی۔ ایسا اس کا ہرا ولدستہ ہر شیعہ ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ بہت جلد اصل علویت تک، اصل ولایت تک آ سکتا ہے، بہت جلد آ سکتا ہے، کیونکہ وہ علی سے مرتبط ہے کسی بھی شکل میں، خواہ وہ انحرافی شکل کیوں نہ ہو۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو لے کر آئے، اس کے لیے بھی امام علی سے توسل نہ کریں کہ بہر مولا علی آپ ہدایت کیجئے، امام زمانہ آپ ہدایت کیجئے، نہیں، اس کے لیے ہمیں بھی توجہ کرنی ہوگی، ہمیں بھی ٹائم دینا ہوگا۔ بہرحال کیوں ہم مسائل سیاسی کو سمجھے، اگر نہ سمجھیں گے تو یہ ایک مثال میں نے پیش کی جس میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، اور عدم بصیرت کی وجہ سے جو ہے وہ جو نتیجہ تھا اس سے بدتر نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کچھ مقدمات ہوتے ہیں سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو توحیدی آئیڈیالوجی کو سمجھنا ہوگا۔ نظام توحیدی کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یہ نظام توحیدی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، یہ نظام توحیدی ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ نظام توحیدی یعنی جو تمہیں زمانے کی پیچیدگیوں کو نور ولایت کی روشنی میں سمجھنے میں مدد دے گا۔ نور ولایت نہ ہو تو وہابیت کی طرح آپ جو ہے ٹرمپ کو اپنا امام اور مقتدا اور اپنا رہبر اور اپنا در حق ہادی اور وہ ولی اللہ تصور کریں گے، اگر نور ولایت نہ ہو, نور ولایت نہ ہو تو آخانیوں کی طرح ہم جو ہیں وہ بدترین افراد کو اپنا امام تصور کر کے ان کو جو ہے وہ خدا کی رحمت کا مظہر قرار دیں گے. یہ نور ولایت ہے کہ جو ہمیں مربوط رکھتا ہے. زمانے کی پیچیدگیاں, زمانے کے مسائل ہم سمجھ سکتے ہیں نور ولایت سے. دوسری چیز جو ضروری ہے وہ دینی اور تاریخی لحاظ سے اسٹڈی اپنی کرنی ہے, تاکہ دینی اور تاریخی لحاظ سے جو واقعات اور جو جنگیں اور جو حالات اور رونما جن سے تشیع گزری ہے اس کا ایک پورا ایک اجمالی جائزہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. بلکہ اجمالی جائزہ تو میرے الفاظ ہیں, رائبر تو اس کو دقیق کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم آئمہ کی پوری تاریخ آپ کو ازبر یاد ہونی چاہیے. اس کے لیے سب سے بہترین کتاب مختصر اور جامع اور مفید اگر ہے تو وہ 250 سالہ انسان ہے آیت اللہ خامنہ کی, وہ اٹھا کے پڑھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا 250 سالہ انسان. اور ابھی ایک کتاب میری نظر سے گزری ہے, اس کا نام ہے علی رضا پناہیان, آغا پناہیان کی کتاب ہے انتظار عارفانہ عامیان عاشقانہ, تقریباً یہی ہے کہ اگر خدا نے توفیق دی تو اگر مجھے موقع ملا تو اس کا ترجمہ کروں گا. اس کا بھی مطالعہ ضرور کیجیے گا انشاءاللہ, جو فارسی دا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا یہ کیسے کریں, دعاؤں کے ذریعے سے عمق پیدا کریں اپنی معرفت میں, رسول اکرم کی زندگی کو پڑھیں, اپنی معاصرین زندگی دنیا معاصر کو پڑھیں, اسٹڈی کریں کہ کیا ہو رہا ہے, انقلاب فرانس کیا تھا, پاکستان ہندوستان میں جو انقلاب برپا ہوا, پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم وہ کیا تھا, اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے, یہ ساری چیزیں. پھر ایک اور چیز توجہ سازی کرنی ہے, توجہ دینی ہے اپنی خود سازی پر. اس کے بعد کہا آزاد اندیشی, یعنی تعصب کی اینک, آپ شیعہ ہیں تو آپ شیعوں کی حمایت کریں, نہیں, تعصب کی اینک اتار کر, تعصب شیعت کو اتار کر در حقیقت آپ خالص ولائی نظروں سے, خالص ولائی نظروں سے در حقیقت اسلام کو مطالعہ کریں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کیا غلط کر رہے تھے کیا صحیح کر رہے تھے. اس کے بعد کچھ اسکلز کی اور مہارتوں کی ضرورت ہے جنہیں آپ نے اپنانا ہے. ابھی پوری کتاب ہے, صرف اس کا فہرست کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. کچھ پازیٹیو اسکلز ہیں جنہیں آپ نے اپنانا ہے, جن میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ مجموعی نگاہ رکھیں, جزی و سطحی نگاہ نہ رکھیں. اگر آپ ایک چیز کو انالائز کرنا چاہتے ہیں ایک واقعے کو, تو پورے واقعے کو, اس پورے در حقیقت اس فینومینا کو آپ نے اول سے لے کر اے ٹو زیڈ جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے, جہاں پر آپ تمام واقعات کو ایک ساتھ در حقیقت اس کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں, جس کو مونٹاج کہا جاتا ہے. مونٹاج کا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ چیدن, جس کو کہا جاتا ہے فارسی میں, ایک ساتھ برابر برابر رکھنا ہے. جیسے ایک پزل ہوتا ہے, آپ برابر برابر رکھتے ہیں اور پھر ایک معمہ حل ہو جاتا ہے, پزل حل ہو جاتا ہے. اس طریقے سے پورے واقعے کو اس طرح دیکھنا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ضروری آپ کے لیے اسکل آپ کو تلاش کرنی چاہیے وہ ہے جو آپ کی امیدیں ہیں وہ کیا ہیں, جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ کیا ہیں, اور جو واقعیت ہے ہوم گراؤنڈ کی وہ کیا ہے, میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا ہے, تشیع کیا ہے اس وقت اور تشیع کو کہاں تک پہنچنا ہے امام کے ساتھ. پوری دنیا پہ رول کرے گی تشیع, توجہ رکھے گا, پوری دنیا پہ رول کرے گی تشیع, ولایت پوری دنیا پہ رول کرے گی. علیہ السلام و یعلو ولا یولا علیہ کا جھنڈا امام زمانہ کے پاس ہوگا, توجہ کی, ہم کیا ہیں اور ہمیں کہاں ہونا ہے. اور پھر ہماری جو ذمہ داری ہے ہم نے اسے ادا کیا کہ ہم نتیجے کے انتظار میں بیٹھے ہیں, یا ہمارا کام صرف فریادی مادم اور دعا توسل ہے. اس کے بعد کہا کہ ہاں جب آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ پھر در حقیقت صحیح پلاننگ کریں گے, اور ایک ہی وقت میں اپنے پازیٹیو پوائنٹس اور نگیٹو پوائنٹس کو انالائز کریں گے, ایک ہی وقت میں کہ میرے پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں, میرے نگیٹو, میرے نکات قوت کیا ہیں, نکات منفی کیا ہیں, مثبت منفی کیا ہیں. اور پھر جو اسٹینڈرڈز شاخص معیارات اسلام نے مقرر کیے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا، ان کے علاوہ کوئی نقلی جعلی دو نمبر وکیل ولایت وکیل زہرا اس قسم کا کوئی اسٹینڈرڈ جو نہیں چلے گا، خالص دینی اسٹینڈرڈ، ولائی ولایتی اسٹینڈرڈ جو نظام ولایت فقی سے اس زمانے میں مربوط کرے، نظام ولایت فقی وہ شاخص ہے، وہ اسٹینڈرڈ ہے، وہ سینٹر آف دا یوں کہوں کہ تشیع ہے کہ جو اس سے مربوط ہوگا وہ در حقیقت کیا ہے، وہ اس وقت حقیقت کی علامت بنے گا. ایک ریڈیس ہوتا ہے جس کا فاصلہ سرکل سے چاروں طرف ایک ہی رہے گا، وہ سرکل اس وقت کیا ہے، وہ نظام ولایت فقی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں جو بھی اس نظام ولایت فقی سے وابستہ ہے وہ حق پر ہے اور حق کی نشانی ہے اور حق کا علم بردار ہے. جو اس سے الگ ہوگا وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ جتنا بڑا کیوں نہ ہو ایک نئے دین آئے گا اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. لہذا کہا کہ شاخص اسٹینڈرڈ، اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس زمانے میں ولایت فقی ہے، اس زمانے میں نظام جمہوری اسلامی اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی. جس کو قائد شہید نے کہا تھا کہ اگر تم توے پہ بھی بیٹھ کر یہ کہو نا، جلتے ہوئے توے پہ بیٹھ کر دشمن کے سامنے، آج سے 88 کی بات کر رہا ہوں، 88 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں قائد شہید کی، یہ کہو کہ ہمارا جمہوری اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تصور نہیں کرے گا، کہے گا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تم. اور اس کے بعد کہا کہ جو اس وقت سیاسی بازیگر ہیں ان کے جو سیاسی بیانات ہیں اس میں غور و فکر کرو، کون حقیقت ہے کون دو نمبر ہے. نواں نقطہ کیا ہے پازیٹیو اسکلز میں، اصلی اور فرعی مسائل کو سمجھو. اصل معاملہ کیا ہے جس پہ ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے، جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، جس پہ ہم تھنک ٹینکس بٹھانے چاہیے، جس پہ ہمیں اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے. ہم اصلی مسائل کو چھوڑ کر فرعی مسائل میں جو آج کل جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، ہم فرعی مسائل میں دل کھول کر پوری قوم جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا کس نے کیا بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے، لیکن بول رہے ہوتے ہیں اصلی اور فرعی مسائل کو، اور مختلف لوگوں کی باتوں کو سن کر اینالائز کر کے ان میں سے بہترین کو چننا ہے. اور نگیٹو اسکلز کیا ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے وہ بس بتا رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا. مسائل کو سطحی نگاہوں سے مت دیکھیں، اچھا یہ ٹھیک ہے، اچھی تو معمولی سے نہیں، دقت نظر سے دیکھیں. دو، واقعات کو موہومی مت سمجھیں، ان کو حقیقت کا رنگ دے کر ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ضدیت اور ہٹ درمی سے پرہیز کریں. مغالطہ گیری، مغالطہ گیری یعنی مغالطہ آرائی سے پرہیز کریں، بڑا چڑھا کے بیان کرنا یا منفی میں یا مثبت میں اس سے پرہیز کریں. اور پیش داوری نہ کریں، پہلے سے فیصلہ نہ کریں جناب یہ ہوگا، فلاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. نگاہ جانبدارانہ نہ کریں، مکمل مسائل پہ نگاہ ہونی چاہیے آپ کی. اس کے بعد کہا مسائل کو ایزی نہ لیں، ٹف ٹائم دیں ان کو. اس کے بعد کہا راحت طلب نہ رہیں، اپنے حصے کا کام، ریسرچ کام، ہوم ورک آپ نے کرنا ہے. اور جتنا ہو سکے ان تمام مسائل میں جو مصنوعی غصہ آپ پہ مسلط کیا جائے اس غصے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ رہبر معظم کے ارشادات ہیں کہ جو انہوں نے بیان کیا. عزیزان گرامی، ہمیں در حقیقت ان 41 سالوں کے بعد تیار ہونا ہے اس عالمی انقلاب کے لیے جس کی نوید دی جا چکی ہے، جس کا نقارہ بجایا جا چکا ہے، زمانے کی سرخیاں بتا رہی ہیں کہ کون آنے والا ہے، زمانہ خود نوید دے رہا ہے کسی کی دستک کی، کسی کے آنے کی، کسی کے قدموں کی. یہ بڑی بڑی کامیابیاں، یہ حزب اللہ کی فتح، یہ شہادتیں اور شہادتوں کے بعد در حقیقت اسلامی انقلاب کا پرچم قائم رہنا، 40 سالوں کے بعد بھی اسلامی انقلاب کا قائم رہنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا کیوں دکھانا چاہ رہا ہے؟ یہ در حقیقت انقلاب امام زمانہ سے پہلے ہمارے مورال کو ہائی کرنا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہادتوں کے سائے میں ہمیں ان شہادتوں کے ثمرات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. معذرت چاہتا ہوں کلام طولانی ہوا، لیکن
یہ چیز کہ جس کی جانب رہبر معظم بلا رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں اور آپ ہم سب بلا تفریق ان کے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رہبر معظم کے فرامین پر کو توجہ دینے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان شہدا کے خون کی برکت سے جیسے نے اعلان کیا ہے اس خطے کو ان نجس امریکیوں کے قدموں سے پاک کریں گے انشاءاللہ, اور اس انقلاب اور اس علم کو امام الزمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.